نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. آمنت بالله، صدق الله العظيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم رؤوف الرحیم صاحب التکریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ، اجلال و ادب کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، معظم سامعین کرام، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورہ المائدہ شریف کے درس میں آیت نمبر 3 جو عقیدے کے اعتبار سے اور احکام کے اعتبار سے بہت اہمیت کی متحمل ہے، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3، اسی پر کیونکہ مضمون کے اعتبار سے یہ طویل بھی ہے اور اپنی اہمیت کے اعتبار سے بے شمار اہم موضوع کو، حرام حلال سے متعلق اور کفر و ایمان سے متعلق، اعتقادی اور اعمال سے متعلق احکامات کو اللہ رب العزت نے اس میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا. پہلے حرمت والے جنہیں حرام قرار دے دیا گیا ہے، مومنین کے لیے اس کا کھانا، اس کی تفصیل بیان کی گئی تھی جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی، کہ بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، وہ جانور جسے بتوں کے نام پر کاٹا جائے، وہ جانور جسے گلا گھونٹ کے مار دیا جائے. یہاں تک تو یہ بیان کیا گیا تھا کہ خنزیر کا گوشت، بہتا ہوا خون، وہ جانور جسے بتوں کے نام پر ذبح کر دیا گیا، یہ تو حرام ہے. پھر واو کے ذریعے عطف فرما کر دوسرے جانوروں کا احکام بیان کیے گئے، کہ وہ جو گلا گھونٹنے سے مار دیے گئے ہوں، یا جن کے سر پر چوٹ لگائی گئی ہو اور اس سے وہ مر گئے ہوں، یا بلندی سے گر کے جو جانور مرا ہو وہ، یا جس جانور نے ریوڑ میں لڑ کر ایک دوسرے کو سینگ مار کر زخمی کر دیا وہ، اور وہ جانور جس کو درندے نے کھا لیا ہو وہ. فرمایا کہ یہ جو جانوروں کی قسم بیان کی گئی ہے بعد میں، اگر اس کو زندہ پا لیا جائے اور ذبح کر لیا جائے تو یہ حلال ہے. آگے چالو، ذبح علی النصب، بتوں کی پائٹی پر اور ان کی چوکٹ پر جس جانور کو کاٹا جاتا ہے ان کے نام پر، ان کے تقرب کے لیے، فرمایا وہ بھی حرام ہے. وان تستقسموا بالازلام، اور اسی طرح کہ فال، وہ فال جو تیروں سے نکالا جاتا ہے، شریک مطہرہ نے اس کی حرمت کو بیان کیا، فرمایا ذالک فسق، یہ بہت بڑا گناہ ہے. اس کی تفصیل ہم نے گزشتہ جمعے سابقہ مضمون کے بعد اس لفظ کی تشریح پیش کی تھی کہ وان تستقسموا بالازلام ذالک فسق، کہ تیروں کے ذریعے جو فال نکالا جاتا ہے، امور مستقبل کی خبر، کل کیا ہوگا، اس کی خبر جو اپنے اٹکل پچو، اپنے گویا کے معاملات، اپنے ظن اور تخمین سے اندازہ لگا کر امور مستقبل کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، دس شناسی، ستاروں کا علم، اخبار جہاں میں آج یہ آپ کا ہفتہ کیسے گزرے گا، یہ تمام امور گویا کے جو فال بد کے طور پر کیے جاتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے فرمایا ذالکم فسق، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ کفار کا طریقہ ہے، اس کو نہ کیا جائے. اس کی تفصیل میں نے تھوڑی بہت گزشتہ جو میں آپ کی خدمت میں پیش کی تھی. یہاں چند سوالات لاحق آتے ہیں کہ اگر فال نکالنا منع ہے تو فال تو سرکار نے بھی نکالا ہے، کیونکہ آپ ہمارے درس سیرت میں ایسے بہت افراد یہاں موجود ہیں جو بیٹھتے ہیں، کیونکہ قرآن کو بغیر سیرت کے نہیں سمجھا جا سکتا، اس لیے ہم نے جمعے کے دن درس قرآن رکھا ہے اور بروز اتوار بعد نماز ظہر درس سیرت رکھا ہے تاکہ سیرت کے ذریعے ہم قرآن کو سمجھ سکیں. اب دیکھیں جواب اس کا یہاں پر آ جاتا ہے کہ رب کریم فرماتا ذالک فسق، کہ جناب یہ فال نکالنا فسق ہے، لیکن آپ نے خیبر کا واقعہ سرکار سے سنا ہے تو تفصیل دیکھیے کہ سرکار کی صلاۃ والسلام ناموں کی فال نکالا کرتے ہیں. جب خیبر کی جنگ کے لیے سرکار آئے تھے تو خیبر کا مارکا بہت درد سر تھا، 11 سے زیادہ قلعے یہودیوں کے تھے اور اس میں ان کا تمام مال و اسباب حربی آلات موجود تھے، مسلمانوں کی تعداد بہت مختصر تھی، ایک کو ماریں گے تو 8 مل کے سب کو مارنا شروع کر دیں گے، تو یہ بہت بڑا درد سر مسئلہ، یعنی بدر میں تو آمنے سامنے تھے تو وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، یہ الگ بات ہے کہ قلت تھی افراد، لیکن جو معاملہ خیبر کے اندر ہوا ہے اور حنین کے اندر ہوا ہے، میری تحقیق کے مقابلے میں یہ غزوات اپنی اہمیت میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں صحابہ کی استقامت پر. حنین کے مقام کو اگر آپ پڑھیں اور خیبر کے مقام کو پڑھیں تو کوئی جنگی ترکیب یہاں پر کام نہ آ سکی. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کریم کی جانب سے جو غیبی بشارتیں آپ کو مرحمت ہوئی وہ اور اپنی امت کے لیے دعا اور آپ کے صدقے صحابہ کی استقامت جو تھی اس کی وجہ سے خیبر فتح ہوا، کیونکہ 9 قلعے ہیں، پورا علاقہ ہے خیبر کا، یہاں مارے تو وہ سب مل کر ان کو مارنا شروع کر دے، تو یہ بہت بڑی ایک گویا کی تفصیل ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے کہا کہ جو بتوں کی چوکٹ پر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے وما ذبح علی النصب وہ حرام ہے. یہاں پر اولیاء کاملین کے آستانوں پر ذبح کا جواب ہم نے گزشتہ تقریب میں پیش کر دیا ہے، اس تفصیل میں نہیں جاتے. پھر آگے ایک حرمت اور بیان فرمائی کہ جو تیروں کے ذریعے فال نکالا جاتا ہے وہ منع ہے. کافر کسی صندوق کے اندر 3-4 تیر رکھ دیتے تھے اور تیر کے سر کے اوپر پرندے کی شکل ہوتی تھی، کسی پہ لکھا ہوتا تھا ٹھیک ہے، کسی پہ لکھا ہوتا درست نہیں ہے، کسی پہ لکھا ہوتا تھا خیر ہو جائے گا، تو یہ اس صندوق میں رکھ دیا جاتا یا تیر باندھ کے اندر رکھ دیا جاتا، اور جب ان کے نجومیوں کے پاس کفار پہنچتے اور کہتے ہیں کہ آج کے سفر کے متعلق یا ہماری اس تجارت سے متعلق، ہمارے اس معاملہ سے متعلق ہمارے بتوں کی کیا رضا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، تو ان کا پنڈت، ان کا فال نگار اس صندوق کے اندر بتوں کا نام لے کر ہاتھ ڈال کر نکالتا تو جو تیر نکلتی اس کے اوپر جو پرندہ بنا ہے اس پر جو چیز لکھی ہوئی ہوتی تو جناب وہ پڑھ کے بتا دیا جاتا کہ جناب ایسا ہوگا. تو قرآن نے کہا کہ ذالک فسق، یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا. لیکن یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مطلقاً فال کو منع کر دیا جائے تو سرکار نے بھی کئی فال نکالے. فال یہ ہے کہ کسی اچھے نام سے، کسی اچھی چیز سے، کسی اچھی چیز کی نسبت سے اس کا اچھا معاملہ خرچ کر لینا. خیبر کی طرف جب سرکار جا رہے تھے تو 3-4 راستے خیبر کے تھے، تو پہلے راستے پہ جب سرکار آ کر کھڑے ہوئے تو خیبر کا سب سے قریبی راستہ تھا. سرکار نے فرمایا یہ راستے کا نام کیا ہے؟ صحابی نے کہا حضور اس راستے کا نام ہے، اس وادی کا نام ہے حزن. سرکار نے فرمایا نہیں نہیں، ہم یہاں سے نہیں جائیں گے، کیونکہ حزن کا معنی غم ہے، تو یہ راستہ ہی جس کا نام غم ہے تو اس کی فال اچھی نہیں ہے. تو دیکھیں سرکار نے فال نکالی، ایک نام کو دیکھ کر اس کی امید کی طرف آپ گئے. سرکار نے فرمایا کہ اس راستے کا نام ہی غم ہے، تو راستے کا نام غم ہے تو ہم اس راستے کی طرف نہیں جائیں گے، حالانکہ خیبر کا قریبی راستہ تھا. سرکار نے دوسرا راستہ بھی چھوڑا، تیسرے راستے کے بارے میں پوچھا یہ کون سا راستہ ہے، فرمایا کہ عرض کیا گیا کہ حضور یہ مرحب ہے. سرکار نے فرمایا ہاں اس کے معنی کچھ خوبی کے ہیں، ہم یہیں سے ہی کوچ کرتے ہیں، حالانکہ وہ سب سے لمبا راستہ تھا. تو اب علماء کہتے ہیں کہ جناب اگر مطلقاً فال نکالنا منع ہے، سرکار نے بھی گویا کہ اچھے ناموں کی فال نکالی ہے، بے شمار صحابہ نے اچھے ناموں کی فال نکالی ہے. کوئی شخص اگر پریشان صحابہ کے پاس آتا، وہ اگر اپنا نام بتاتا تو فرماتے تیرا نام ہی ایسا ہے تو اس کی فال ہی خراب نکلی. جس طرح کہ ایک شخص سیدنا عمر کے پاس آیا، کہنے لگا میری بیوی مجھ سے لڑتی بہت، بسا اوقات جوتا اٹھا کے مجھے مار بھی دیتی. فرمایا تیری بیوی کا نام کیا؟ کہا شاہین. کہا وہ تو مارے گی، تو اس کا نام ہی شاہین ہے، وہ تو مارے گی، اس کے نام کی فال یہ نکل رہی ہے. فرمایا ہاں اگر تو اس کا نام بدل دے تو امید ہے کہ نام کی تاثیر سے اس کا کام ہو جائے. تو صحابہ کے اندر بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ ناموں کے ذریعے اچھی فال تلاش کی گئی ہے. تو یہ کیا بات ہے کہ یہاں پر گویا کہ فال کو منع کر دیا گیا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ سے فال ثابت ہے. ایک سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ اولیاء بھی تو امور غیبیہ کی خبریں دیتے ہیں اور فال میں بھی امور غیب کی خبر ہوتی ہے، تو یہاں پر اس عمل کو منع کیا گیا تو اولیاء کرامت کے جواز پر کیا دلیل ہے تھی؟ جو امور غیبیہ کی خبریں دیتے ہیں. تیسرا سوال یہ کہ آپ نے خواب دیکھا ہے، کسی خاص معبر کے پاس آپ گئے تعبیر کرانے کے لیے، اور اس خواب کا تعلق بھی آپ کے امور مستقبل سے ہے، اب وہ معبر اس کی تعبیر کرتا ہے اور آپ اس کو یقین کر لیتے ہیں، تو یہ بھی تو اطفال کا طریقہ ہو گیا ہے، یہ تعبیر کے طریقے، حالانکہ شریک مطالعہ نے اس کو جائز رکھا ہے. اور یہاں پر کہہ دیا کہ ہر قسم کی فال منع کر دی گئی ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ مفسرین نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے، فال کے مسئلے پر کچھ لوگ اہل سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، فال فال فال، تو میں پوچھتا ہوں خواب کی تعبیر تو آپ کے مولوی حضرات بھی کرتے ہیں، تو وہ کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ سرکار نے یہ تمام معاملات کیا ہے، یہ کیسے جائز ہو جاتا ہے؟ تو صرف نام کو دیکھ کر حکم نہیں لگایا جاتا ہے، اس کی نیت، اس کے فرق، اس کے حد و خال کو دیکھا جاتا ہے. کفار یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہمیں جو یہ خبر مل رہی ہے یہ بتوں کے جانب سے مل رہی ہے اور قطعی اور یقینی مل رہی ہے. قرآن کریم فرقان حمید نے فرمایا کہ خدا کے سوا غیب کا علم کوئی قطعی رکھتا ہی نہیں ہے، تو بتوں کی طرف تم کیسی نسبت کر رہے ہو؟ تو اسی طریقے طور پر ارشاد ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے نیک ناموں کی جو فال لی ہے، ایک تو آپ نبی ہیں، کیونکہ میں نے جو اس ترجمے آپ کے سامنے بات پیش کی کہ اگر کوئی شخص علوم خمسہ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بارش کب ہوگی، کل کیا ہوگا، کون کہاں مرے گا، قیامت کے متعلق کیا ہے، یہ پانچ علوم خمسہ جس کو رب کریم نے اپنے لیے خاصہ فرما کے وَإِنَّهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ یہ وہ غیب کی باتیں ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے، یہ علوم خمسہ. پھر یہ اپنے محبوبوں کو القا فرماتا ہے، عطا فرماتا ہے. ملا علی قاری علیہ رحمت بخاری کی تمام شروحات اٹھا کر دیکھیں، علامہ عینی علیہ رحمت، علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمت، علامہ کرمانی علیہ رحمت، قاضی عاز علیہ رحمت اکمال، شرح مسلم کے اندر وہ ایک ساری وضاحت کے ساتھ اس حدیث کا جواب دیتے ہیں کہ پانچ چیزوں کے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو فرمایا یہ وہاں پر وجہ حسر حقیقی ہے، یعنی خدا کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا. فرمایا بتانے سے اللہ کے محبوبین جانتے ہیں، ہاں اگر کوئی شخص ان پانچوں میں سے کسی ایک علم کے جاننے کا دعویٰ کرے اور کہے کہ یہ بغیر رسول کے وسیلے سے مجھے معلوم ہوا، تو اسے کذاب اور دجال کہا جائے گا. لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ وہ شریعت مطہرہ کا حلیہ اس پر چڑھا ہوا ہو، سنت مطہرہ پر پابند ہو، اعلانیہ کسی فسق کے اندر، شریعت کی بغاوت کے اندر اس کے شمار نہ ہو رہا ہو، اور وہ یہ کہے کہ جناب اسراؤلیہ کاملین کہ یہ چیزیں مجھے سرکار کے وسیلے سے پتہ چلی ہے، تو علماء فرماتے ہیں، متکلمین کی جواب فرماتی کہ اس کی تصدیق کی جائے گی، اس کی توثیق کی جائے گی. اسی لیے کہ فرمایا اتقوا فراست المؤمنین فإنه ينظر بنور اللہ، سرکار نے خود فرمایا، ترمذی شریف کتاب التفسیر میں موجود ہے، اور قرآن نے خود فرمایا ہمارے بہت سے بندے ایسے ہیں جو متوسمین ہیں کہ جو امور غیبیہ کو جانتے ہیں ہماری عطا سے، یعنی ہم ان کے قلب میں ایسا نور اتارتے ہیں کہ ناسا اگر زمین پر بیٹھ کر سیاروں کو دیکھ لیتا ہے، تو متوسمین ہمارے ایسے بندے ہیں کہ جن کے قلب میں ہم ایسے انوار اتارتے ہیں کہ جو ماضی مستقبل حال کو بیک وقت دیکھ لیا کرتے ہیں. اور سرکار سے پوچھا گیا حضور یہ متوسمین کون ہے، تو سرکار نے اس کی تفسیر خود فرمائی. امام ترمذی نے کتاب التفسیر کے اندر متوسمین کے معنی کے تحت سرکار کا یہ قول لایا کہ حضرت سعید خدری نے خود سرکار سے پوچھا تھا کہ حضور یہ متوسمین کون ہے جو امور غیبیہ کی خبریں دیتے ہیں، اور یہ امور غیبیہ کی خبریں وہ کیسے دیتے ہیں؟ تو سرکار نے فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی اس نظر سے بچ جس کا نام فراست ہے، اس لیے کہ وہ نظر جسم سے نہیں بلکہ اللہ کے نور سے دیکھتی ہے. تو متوسمین کی مثال، ملا علی قاری علیہ رحمت شرح فقہ اکبر حنفیوں کے اندر علم کلام کا بہت بڑا ذخیرہ ہے، آپ امام اعظم کی فقہ اکبر کی شرح کرتے ہوئے جب فراست کے معنی کی طرف آتے ہیں، تو علامہ علی قاری علیہ رحمت فراست کا معنی کرتے ہیں کہ فراست کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا مومن کو فراست ملتی ہے، اور فراست سے وہ غیب کا معائنہ کرتا ہے، اور وہ معائنہ اپنی قوت سے نہیں کرتا، اللہ کے انوار سے کرتا ہے. یہ فراست کیا ہے؟ ملا علی قاری فرماتے ہیں فراست ہوا مکاشفت ہوا معاینت الغیب، کہ فراست اس آنکھ کو کہتے ہیں جو جس کے سامنے غیب روشن ہو جاتا ہے اور جو مستقبل کا معائنہ کر لیتی ہے. تو فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ. تو یہ ساری چیزیں کب ہے؟ جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطہرہ کے تحت کیا جائے. اچھا، یہ تعبیر کا جو علم ہے، یہ فال اس فال کی حرمت سے بری اس لیے ہے کہ اس میں بتوں کی رضا کا کوئی شائبہ نہیں، ایک اس میں اللہ کی رضا ہی کی امید ہے، خواب دیکھنے والا بھی موحد ہوتا ہے اور خواب کی تعلیم بتانے والا بھی خدا کی وحدانیت پر عقیدہ رکھنے والا ہوتا ہے. اب خواب کی جو تعبیر کی جاتی ہے یہ استخارہ کے ذریعے اس کی جو تعبیر کی جاتی ہے اس میں تعبیر میں قطعی علم نہیں ہوتا کہ معبر فلاں شخص فلاں امام صاحب نے تعبیر کی ہے زمین کا نظام درم برم ہو جائے گی ہو کر ہی رہے گا, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ زمین ہوتی ہے, قطعی علم خدا کے پاس ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ زن میں اگر اس کے کمال ولایت اور قرب الہی کی اتنی برکت رہی کہ زن کے ذریعے اس نے بیان کیا, کبھی کبھی وہ زن یقینی کے درجے میں آ جاتا ہے اور کبھی کبھی وہ زن محض زن کی صورت میں رہ جاتا ہے. جس طرح کے آپریشن کے شروع میں ڈاکٹر آپ سے دستخط کروا لیتے ہیں کہ آپریشن کامیاب بھی ہو سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا ہے, اگر طبیب ماہر حاضر ہوتا ہے تو کامیاب ہی ہوتا ہے, اور طبیب اگر غفلت کر جاتا ہے تو جناب آپریشن فیل ہو جاتا ہے. تو بالکل اس مثال پر اگر اس کو چسپا کر کے دیکھ لیا جائے تو حضرت گرامی بات واضح ہو جاتی ہے کہ خواب کی تعبیر اور یہ دیگر چیزوں سے جو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فعل اخذ کی ہے یہ ظنی چیزیں ہیں, اور ظن کے اعتبار سے کہ امید خدا سے ہو کہ مولا اس ظن کو تو یقین میں تبدیل کرنے پر قادر ہے, تو اس نیت کے ساتھ اگر فعل اخذ کی جائے ان چیزوں سے جس کی اجازت شریعت مطہرہ نے دی ہے تو وہ جائز ہے. اب توکل کا یہاں پر اگر فعل لیا جائے تو اس میں توکل کا انکار ہے, ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ فعل اگر نکال دیا جائے تو توکل کا انکار ہے, تو وہ شاید توکل کی تعریف نہیں سمجھ پاتے. اس طرح کے بعض دوست یہ کہتے ہیں کہ دوائی کھانے کی کیا ضرورت ہے جب شفا خدا نے لکھ دی ہے میرے لیے, تو میں نے توکل کر لیا ہے اللہ رب العزت پر. تو توکل کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم اسباب کو ترک کر دیں, توکل کا یہ معنی ہے کہ ہم اسباب کو ترتیب دیں تاثیر خدا پہ چھوڑ دیں. صحابہ نے حضور سے پوچھا کہ حضور توکل کیا ہے, کہ رات کو ہم سوئیں تو اپنی سواریوں کی رسیاں کھول دیں اور چھوڑ دیں انہیں کہ یہ صحرا میں جائیں جائیں بھاگ جائیں. سرکار نے فرمایا یہ توکل نہیں ہے. کہو توکل کیا ہے؟ فرمایا اپنے اونٹ کی مہار کو اس کی جگہ پر باندھ دو اور اس کی حفاظت کو خدا پر چھوڑ دو, دوائی تم کھاؤ شفا کو خدا پر چھوڑ دو. تو توکل کے ہرگز یہ خلاف نہیں ہے, کیونکہ توکل کے خلاف جب ہوگا کہ جناب اللہ رب العزت کی رضا کی امید اور اس کی عطا کی امید کو ہٹا دیا جائے. اور یہ عام شخص بھی جانتا ہے کہ یہ عالم اسباب ہے, اللہ اپنی تاثیر نفع اور تاثیر ضرر کو آیا کب کرتا ہے؟ وہ کرتا ہے سبب کے جامع میں. بندے کو پیاس لگتی ہے, خدا چاہے تو بغیر پانی پلائے اس کی پیاس بجھا سکتا ہے, ٹھیک ہے. خدا چاہے تو آگ جل رہی ہو لیکن بندہ نہیں جل سکتا, لیکن آپ دیکھتے ہیں ایسا ہوتا نہیں ہے. ہوتا کیا ہے کہ بندہ جب پانی پیتا ہے تو پیاس جبھی بجھتی ہے. تو پانی پی کر پیاس بجھانا توکل کے خلاف نہیں, بلکہ توکل کے عین مطابق ہے کہ پانی اس پیاس بجھانے کے لیے سبب بنا ہے, اور پیاس جو بجھائی ہے وہ خدا نے بجھائی. لیکن خدا کی تاثیر اسباب کی محتاج نہیں ہے. حضرت ابراہیم کو آگ میں جھونک دیا گیا لیکن آگ نے نہیں جلائی, تو قاعدہ ثابت کر دیا گیا کہ ہم اکثر اپنی تاثیر سبب میں رکھتے ہیں, لیکن ہماری تاثیر سبب کی محتاج نہیں ہوتی ہے. کبھی سبب ہوتا ضرر کا ہے لیکن اس سے نفع حاصل ہو جاتا ہے. آگ سبب ہے ضرر کا لیکن اس سے نفع حاصل ہو رہا ہے, تو اس بات کی دلیل ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ ہماری تاثیر کا طریقہ یہ ہے, ہماری مشیت یہ ہے, ہمارا نظام قدرت یہ ہے کہ ہم جب کسی کو نفع دیتے ہیں ضرر دیتے ہیں تو نفے کے لیے بھی اسباب خاص کر دیے گئے ہیں, ضرر کے بھی اسباب خاص کر دیے گئے. کسی کو پیاس لگے وہ اگر مچھر مارنے کی دوائی یا زہر کی دوائی فریج میں ٹھنڈی کر کے پیے اور کہے کہ جناب میں میری پیاس سے بھج جائے گی, تو عقل مند آدمی کہے گا کہ نفع کے لیے اس چیز کو خاص نہیں کیا گیا. نفع کے اسباب اور ہیں, ضرر کے اسباب اور ہیں, اور نفع کے اسباب میں رب کریم نے نفع کی تاثیر کو جاری فرما دیا ہے, ضرر کے اسباب کے اندر ضرر کی تاثیر کو جاری فرما دیا ہے ایک نظام قدرت کے تحت, لیکن اس کی تاثیر انہی اسباب کی محتاج نہیں. وہ چاہے تو ضرر سے نفع دلوائے اور چاہے تو نفع سے ضرر دلوائے. تو یہ کائنات, یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, یہ بہت کم ایسی چیزیں اللہ اپنی قدرت کے اظہار کے لیے بیان فرماتا ہے, لیکن عمومی طور پر قاعدہ اس کا یہی ہے کہ ہر چیز سبب کے جامع کے تحت ہوتی ہے, لہذا وہ توکل کے خلاف نہیں. تو فعل کا طلب کرنا بھی اسباب اللہ سے امید لینے کے, نفع کی تاثیر لینے کے لیے فعل شرعی, یہ اسی طرح سبب ہے جس طرح کے پیاس ہو جانے کے لیے پانی سبب ہے. تو فرمایا گیا کہ جناب ذالک فسق, یہ جو تم کرتے ہو یہ فسق ہے. کہنے لگے جی تعویذ اگر ہم لٹکائیں تو کیا یہ توکل کے خلاف نہیں؟ یہ معاملات نہیں. اب دیکھیں پھر امت کے اندر درجے ہیں, درجات ہیں, افراد ہیں. جب نبی جو سب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، یعنی نفس سے رسالت میں سب رسول برابر ہیں لیکن فضیلت میں سب برابر نہیں. قرآن کہتا ہے کہ تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، ہماری طرف سے ذمہ داری دینے میں سب برابر ہیں لیکن ہمارے قرب میں فضیلت میں درجوں میں سب برابر نہیں. کہ تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے. منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کسی سے ہم نے کلام کر کے برکت دی اس پر جس سے کلام نہیں کیا، اور کسی کو اتنی برکت عطا فرمائی کہ کلام والا بھی اس کی گرد راہ کو نہیں پہنچ سکتا. وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے. حالانکہ دوسری جگہ پر ارشاد ہو رہا ہے لا نفرقو بین احد من رسولی، کہ رسولوں کے درمیان فرق نہ کرو. یا اللہ تو خود یہاں پر بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے فرق رکھے، برکتیں رکھی ہے. تو سورہ بقرہ میں فرمایا جا رہا ہے کہ لا نفرقو بین احد من رسولی، کہ رسولوں کے درمیان فرق نہ کرو. اور تیسرے پارے کے شروع میں ارشاد ہو رہا ہے کہ تلک رسول فضلنا بعضهم على بعض، کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں فضیلت دی. اسی صورت کے اندر ارشاد ہو رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ جہاں پر رسولوں کو میں فرق کرنے سے منع کیا گیا ہے وہ یہودیوں کا رد تھا، جو کہتے تھے کہ عزیر خدا کے نبی ہے عیسیٰ نہیں ہے، موسیٰ خدا کے نبی ہے عیسیٰ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا لا نفرقو بین احد من رسولی، تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ خدا کے نبیوں کے درمیان فرق کرو. تو نفس رسالت میں سارے انبیاء برابر ہیں لیکن فضیلت میں اللہ نے درجے رکھے ہیں. تو میرے دوستو یہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جناب منصب میں تو سب ایک ہی ادارے میں کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس میں درجات اور قابلیت کے اعتبار سے اس کے درجے گویا کہ حاکم منتخب کرتا ہے. تو نظام قدرت میں بھی اللہ رب العزت نے یہ گویا کہ بلکہ دنیاوی نظام نے اسی قدرت کے نظام کو ملحوظ رکھتے ہوئے قوانین بنائے ہیں. تو اب آپ دیکھیں انبیاء میں بھی فضیلت کے درجے ہیں، اسی طرح انسان، اللہ نے اپنے سارے حسن کو، اپنی قدرت کے سارے حسن کو اپنی کائنات میں جمع فرمایا، اور کائنات میں جمع کس میں کیا؟ بے جان چیزوں میں. بے جان کے سارے حسن کو اللہ نے جمع کیا جاندار میں، جاندار کے سارے حسن کو جمع کیا اللہ نے انسان میں، انسان کے سارے حسن کو جمع کیا مومن میں، مومن کے سارے حسن کو جمع کیا اولیاء میں، اولیاء کے سارے حسن کو جمع کیا صحابہ میں، صحابہ کے سارے حسن کو جمع کیا نبی میں، نبی کے سارے حسن کو جمع کیا رسول میں، رسول کے سارے حسن کو جمع کیا اولو العزم رسولوں میں، اور اولو العزم رسولوں کو جو خیرات بٹی ہے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے. تو یہ درجے انسانوں کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بنائے ہیں. تو توکل کے اعتبار سے بھی درجے ہوں گے. بعض افراد خدا کے قرب میں اتنے ممتاز ہیں کہ جنہیں اسباب کی ضرورت نہیں ہوتی، پھر وہ خود جب پانی شفا کے سبب ہوتا ہے تو وہ خود اتنے مقرب ہو جاتے ہیں کہ وہ خود شفا کا سبب بن جاتے ہیں، پھر انہیں کسی اسباب کی ضرورت موجود نہیں ہوتی. وہ جس چیز کو کہتے ہیں ہو تو رب کریم ان کی زبان پر کن کو جاری فرماتا ہے اور گویا کہ وہ تمام معاملات ہو جاتے ہیں. تو وہ اگر یہ کہیں کہ توکل کوئی چیز نہیں، توکل یہ ہے کہ صرف خدا، تو یہ بات ان کے مرتبے کے لحاظ سے ٹھیک ہے. لیکن نیچے کے درجے والوں کے لیے کیا ہے؟ جو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ توکل یہ ہے کہ جناب تم رسی کو باندھ دو اور جانور کی حفاظت کو خدا کے نام پر گویا کہ چھوڑ دو. یہ درجے ہیں. صحابی آ کر کہتے ہیں حضور میں روزہ رکھنا چاہتا ہوں، آپ حکم فرمائیے. سرکار نے فرمایا رمضان ہی کا روزہ رکھ. کہا حضور کچھ بڑھا دیجئے. سرکار نے فرمایا بس یہی تیرے لیے کافی. کہا حضور کچھ اجازت؟ فرمایا سال میں ایک روزے اور رکھ لینا. کہا حضور کچھ اور اجازت مرحمت فرما دیجئے. سرکار نے فرما بس یہی کافی ہے تیرے لیے، کیونکہ جیسا عہد تھا ویسا منصب بیان فرمایا. کہا حضور کچھ اور بڑھائیے. فرمایا اچھا ایام بحث کے روزے رکھ لینا. فرمایا حضور کچھ اور؟ کہا بس کچھ بھی نہیں، جاؤ. اب اس صحابی کو رمضان کے بعد صرف ایام بحث کے روزے کی اجازت دی گئی جو عدد کے مطابق ہے، چند روزے ہیں. اب آپ دیکھیں خود سرکار پورے سال کا روزہ رکھتے ہیں، حضرت ابوبکر پورے سال کا روزہ رکھتے ہیں، حضرت عمر کے لیے سال کا روزہ رکھنا ثابت ہے، حضرت ام المومنین کے لیے احادیث ترمذی موجود ہے کئی مہینوں کے روزے ثابت ہیں. تو کیا مطلب ہے کہ یہ ظاہر سی بات ہے امت میں دو درجے ہیں، ایک کمزور ایک توانا. توانے کے لیے عزیمت ہے اور کمزور کے لیے رخصت ہے. تاکہ سب کو اگر پابند کر دیا جائے تو وہ کیسے ہوں گے؟ فرمایا کہ رمضان کا روزہ رکھ لیا جائے اور سرکار خود اور صحابہ خود شعبان کے روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن احادیث موجود ہے کہ شعبان کے روزے نہ رکھے جائے 15 کے بعد تاکہ وہ رمضان کے لیے کمزور نہ ہو جائے. تو وہ کس کے لیے؟ میرے جیسے شخص کے لیے. لیکن جس کی غذا، جس کی روحانیت، جس کو قوت ہی روزے سے مل رہی ہو تو اس کا درجہ کچھ اور ہے. تو یہاں پر گویا کہ تعویذات گلے میں لٹکانا، یہ تعویذ کو تحریر کرنا، اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں آیا. سرکار فرماتے ہیں میری امت کے اندر سب سے پہلے جنت میں جو لوگ جائیں گے وہ 70,000 متوکلین ہوں گے. سرکار سے پوچھا گیا حضور وہ کیسے توکل کرنے والے ہوں گے؟ فرمایا نہ انہوں نے کبھی دم کروایا ہوگا نہ انہوں نے کبھی تعویذیں لٹکائی ہوں گی. فرمایا توکل میں یعنی منصب ایسا تھا ان کا کہ وہ ایسے بلند ہوئے کہ ان کو گویا کہ بخش لیا جائے. اب لوگ یہ حدیث اٹھا دیں کہہ دیکھیں. میں نے کہا اس میں تعویذ لکھنے کو حرام کہا گیا ہے؟ اس میں دم کو حرام کہا گیا ہے؟ اس میں تو یہ کہا گیا کہ ان کا منصب اتنا اوپر ہوگا کہ توکل اور رب کریم پر اعتماد کی ایسی سرحد کو وہ عبور کر چکے ہوں گے کہ انہوں نے اپنے لیے ساری چیزیں منع کر لی ہوگی بلکہ خود وہ شفا کا سبب بن چکے ہوں گے. جس طرح دم شفا کا سبب ہے اسی طرح خدا نے ان کو اپنے تجلیات سے ایسا دیا ہے کہ وہ بذات خود شفا کا سبب بن گئے. اب اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہ حدیث مبارکہ اگر دم کے خلاف ہے تو کوئی عقل مند آدمی سے نہیں مانے. اس لیے کہ درجہ بیان کیا جا رہا ہے, درجہ بتایا جا رہا ہے. ورنہ خود بخاری میں موجود ہے میری ماں ام المؤمنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ سرکار کا یہ عمل رہا ہے کہ سورہ فلق سورہ ناس اپنے ہاتھوں پر دم کرتے اور اپنے جسم پر مسح کر لیا کرتے. بخاری میں سرکار کی وفات کے بیان میں موجود ہے کہ ام المؤمنین فرماتی ہے جب سرکار پر آخری وقت میں بخار بہت تیز ہو گیا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے اشارہ کیا ام المؤمنین کو اور وہ سمجھ گئی کہ سرکار دم کا کہہ رہے ہیں. ام المؤمنین کہتی ہیں کہ میں نے فوراً اپنے ہاتھوں پر سورہ فلق سورہ ناس کو دم کیا اور سرکار کے جسم پر پھیر دیا. تو میں نے کہا آپ بڑے متقی ہیں کہ جناب اس حدیث مبارکہ سے دم کو حرام کر رہے ہیں اور یہ صحیح بخاری میں ام المؤمنین کا عمل ہے, سرکار کی رضا ہے کہ سرکار دم کر کے اپنے جسم پر پھیر دیا کرتے تھے. اب کہا گیا کہ آخری جملہ عرض کر کے بحث کو ختم کرتا ہوں. کہتے جناب پھر لکھ کر لٹکانا منع ہے. اس میں بھی دو درجے ہیں. بہتر افضل اولا جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اس کے لیے یہی ہے کہ اس کا تعویذ تعوذ سے آؤ پناہ پکڑنا خدا کی طرف. تو تعویذ ان کلمات سے پناہ پکڑنا ہے خدا کے لیے. اس طرح اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ آپ جانتے ہیں. تو یہ اعوذ یہ متکلم ہے, تعوذ یہ اس کا گویا کہ مصدر بن جاتا ہے, تعویذ اس کا مصدر بن جاتا ہے. پناہ طلب کرنا, اس کی پناہ میں آ جانا ان کلمات کی برکت کے ذریعے. تو آپ دیکھیے یہ تعویذ کا مصدر اور یہ مقام یہ دو حیثیت رکھتا ہے. جو شخص قرآن پڑھنا جانتا ہے دین کو جانتا ہے اس کا سب سے بڑا تعویذ یہ کہ وہ صورتوں کو دیکھ کر پڑھے, صورتوں کو دیکھ کر پڑھے. ایک آدمی ہے جاہل ان پڑھ ہے نہیں جانتا, بچہ ہے حائضہ عورت ہے قرآن نہیں پڑھ سکتی, تو اس کے لیے حکم دے دیا گیا کہ جناب لکھ کر اس کے گلے میں ڈال دیا, لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے. لیکن افضل یہی ہے, لیکن اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ جناب جو قرآن پڑھنا جانتا ہے اس کے لیے تعویذ ڈالنا حرام ہے. اس کے لیے اچھا یہ ہے کہ وہ خود سورہ آیت الکرسی کو بنا اما فرمایا یہ پڑھ کر حضرت اسماعیل کو دم کیا کرتے تھے اور یہی کلمات حضرت حسنین کریمین گویا کہ حضرت حسنین کریمین پر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دم کیا کرتے. مصنف ابن ابی شیبہ جو صحابہ کے فتاووں کا مجموعہ ہے, امام بخاری کے استاد, اس میں روایت کئی صحابہ کے فتوے انہوں نے جمع فرمائے ہیں. سعید بن مسیب جو واقعہ کربلا میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جالیوں کے پاس چھپ گئے تھے یزید کے فتنے سے بچنے کے لیے, ان سے کسی نے پوچھا حضور اگر تعویذ کو لکھ کر گلے میں ڈال دیا جائے. حضرت عطا, حضرت سعید بن جبیر, حضرت سعید بن مسیب, آپ فرماتے میرے نزدیک کوئی حرج نہیں, لیکن ہاں غسل خانے میں نہ لے کر جایا جائے, بیت الخلاء میں نہ لے کر جائے. ہاں اگر اس پر کوئی خول چڑھا ہو چاندی کی ڈبیا کا یا چمڑے کے شخص کا تو جس سے وہ عبارت میں چھپ جائے تو اس کے بعد لے کر جانا جائز ہے. لہذا شریعت مطہرہ نے جس تعویذ کو منع کیا وہ حضرات ظلم کرتے ہیں امت پر کہ تعویذ کو حرام کہتے ہیں, حالانکہ سرکار نے جس تعویذ کو حرام کیا اس میں شرکیہ کلمات تھے, بتوں سے متعلق باتیں تھیں, اور جو سرکار نے خود دم کیے یا تحریر لکھ کر دی ہے اس میں اللہ رب العزت کے کلمات اور آپ کے اسماء گرامی تھے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں خدا کے عرفان اور اس کلام اللہ سے ہر طریقے سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العزت فیضان قرآن کو ہمارے قلبوں پر جاری فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں اسلاف اور بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں بیان کی گئی اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی, دوسرے مسلمان بھائی تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین, یہ تحریر لکھ کر دی ہے اس میں اللہ رب العزت کے کلمات اور آپ کے اسماء گرامی سے. تو دعا کیجیے اللہ رب العزت ہمیں خدا کے عرفان اور اس کلام اللہ سے ہر طریقے سے شفا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تلاوت کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے اللہ رب العزت فیضان قرآن کو ہمارے قلبوں پر جاری فرمائے, اور اللہ رب العزت ہمیں اسلاف اور بزرگوں کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو باتیں بیان کی گئی اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی, دوسرے مسلمان بھائی تک اسے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ المبین.